الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ اور نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اے سننے والے, کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے, اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا, ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے. اور کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کو لوگ پوجتے ہیں وہ سب باطل ہیں, اور یہ کہ اللہ ہی بلندی والا بڑائی والا ہے. یہاں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی دو نشانیاں بیان فرمائیں. پہلی بات تو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی کیا تم نے نہیں دیکھی کہ وہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے, رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. اس کا جو مفہوم مفسرین کرام نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ موسموں کے تغیرات سے کبھی تو دن بڑا ہو جاتا ہے, کبھی رات بڑی ہو جاتی. مثلا جیسے ہمارے ملک کے اعتبار سے سردیوں کی راتیں بڑی لمبی ہیں. اب دن اگر 14 گھنٹے کا تھا تو سردیوں کے اندر دن جو ہے وہ 11 گھنٹے کو پہنچ گیا, اور اس کے جو 2-3 گھنٹے تھے وہ رات میں شامل ہو گئے. گرمیوں کے اندر دن لمبے ہو جاتے ہیں, راتیں چھوٹی ہو جاتی. اب دن جو ہے وہ 14 سے 15 گھنٹے کا ہے اور رات جو ہے وہ اسی کی بنسبت مختصر ہو چکی. تو اب رات کا وہ حصہ دن کے اندر داخل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ دنیا کتنی بڑی ہے, اور اس اتنی بڑی دنیا پہ اللہ تعالیٰ کیسے تغیرات کو واقع کرتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاذ اللہ مشقت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ یہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ مشقت اسے لاحق ہو یا وہ محنت کرے. اللہ تعالیٰ کا امر کن اور اللہ تعالیٰ کا امر کن کے ذریعے جو نظام چل رہا ہے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے, رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. دوسری قدرت بیان فرمائی کہ اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. سورج اپنے کام میں لگا ہوا, چاند اپنے کام میں لگا ہوا. سورج روشنی پرووائڈ کر رہا ہے, وہ ہیٹ پرووائڈ کر رہا ہے. چاند کے اپنے اثرات ہیں, اور اب ان کے جو افعال ہیں یہ کہاں سے آئے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خود بخود ہی سارا کچھ ہو رہا ہو, اور ایسا ہوتا بھی نہیں. دہریے جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا کا کوئی وجود نہیں اور کائنات خود بخود ہی چل رہی ہے, تو دنیا کی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہتے, اور جو اشیاء ہیں ان کے بارے میں نہیں کہتے کہ کار خود بخود بن جائے گی, ہوا میں سے کہیں سے اڑتا ہوا جناب کوئی لوہا آ جائے گا, ہوا میں اڑتا ہوا ٹائر آ جائے گا, ہوا میں اڑتا ہوا انجن آ جائے گا, اور یہ خود بخود ہی سیٹ ویٹ ہو کے کار بن جائے گی. ایک کار تو کیا, ایک سائیکل کے بارے میں یہ بات نہیں کریں گے. ایک سائیکل تو کیا, بچوں کے ایک کھلونے کے بارے میں یہ بات نہیں کریں گے کہ وہ چھوٹا سا کھلونا خود بخود بن گیا. بولیں گے نہیں, فیکٹری نے بنایا, کاریگر نے بنایا. تو جب اتنی معمولی چھوٹی سی چیز خود بخود نہیں ہوتی, اسے کوئی بناتا ہے, تو سورج اتنی بڑی شے, چاند اتنی بڑی شے, نظام کائنات اتنی بڑی چیز, تو یہ خود بخود کیسے ہو گئی؟ اسے بھی کوئی بنانے والا ہے اور وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس نے سورج اور چاند جیسی بڑی مخلوق کو بھی کام میں لگایا ہوا, اور یہ بڑی مخلوق ہونا ہمارے اعتبار سے, آسمان و زمین بڑے ہیں تو ہمارے اعتبار سے, اور ایک چھوٹی معمولی سی چیز چھوٹی ہے ہمارے اعتبار سے, اللہ کی قدرت کے اعتبار سے چھوٹی بڑی سب برابر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چیز بنانے کے اندر تھوڑا وقت لگتا ہے, بڑی چیز بنانے میں زیادہ وقت لگتا ہے. ایک ذرہ پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جس طرح تعلق ہوتا ہے کہ لمحے کے اندر وہ بن جاتی ہے, پوری کائنات بھی اللہ کے امر کن سے ایسے ہی بن سکتی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی عظیم ہے, اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا, اور یہ کب تک کام میں لگے ہوئے؟ جب تک اللہ چاہے گا. سورج طلوع ہوگا, غروب ہوگا, سورج روشنی دے گا, گرمی دے گا, سورج کے اثرات ہوں گے, کب تک؟ جب تک اللہ چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مدت مقدر فرمائی ہے, جب وہ مدت آئے گی یعنی قیامت قائم ہوگی, تو قیامت قائم ہونے سے پہلے جب دنیا فنا کی جائے گی اس وقت سورج اور چاند بھی بے نور ہو جائیں گے, سورج اور چاند بھی بے نور ہو جائیں گے, اور یہ بے نور ہو جائیں گے امر الہی کی وجہ سے, حکم خداوندی کی وجہ سے, کہ ان کا پیدا ہونا بھی خدا کی قدرت میں تھا, اور ان کے نظام کا چلتا رہنا بھی خدا کی قدرت میں تھا, اور ان کا فنا ہونا بھی خدا کی قدرت کے اوپر ہے. تو لہذا الی اجل مسمی, ایک مقررہ مدت تک یہ چلتے رہیں گے, ان کا نظام چلتا رہے گا, اور جب اللہ تعالیٰ انہیں بے نور کرنے کا, انہیں فنا کرنے کا, انہیں ختم کرنے کا فیصلہ فرمائے گا تو سب ختم ہو جائیں گے. فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور کیا تو نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. وہ خبردار ہے, پھر تمہیں جب یہ سورج چاند کے نظام کو ختم کر دے گا, قیامت کو واقع کر دے گا, تو پھر تمہیں بتائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت دونوں کا بیان, ارشاد ہوتا ہے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, کیا تو نے نہ دیکھا کہ دریا میں کشتی اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے, بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے بڑے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. کشتی کا سمندر میں چلنا یہ اللہ کی قدرت, اور اس کا محفوظ رہنا یہ اللہ کی نعمت, اس کا محفوظ رہنا ہمارے حق میں اللہ کی نعمت. کشتی ایک چھوٹا سا وجود, سمندر ایک اتنا بڑا وجود, اتنی بڑی مخلوق, اس کی لہروں کا زور, ہوائیں اس کے اندر رواں دواں, لیکن اللہ تعالی نے لکڑی کی نیچر ایسی بنائی, اس کی وضع ایسی ہے کہ وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے, وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, اور ہم اس کے ذریعے دنیا بھر کے اندر اپنی تجارت, اپنے سفر کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر نعمت, اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان. لیکن یہ احسان اور یہ نشانی ہونا اس بندے کے حق میں ہے, یعنی بطور نفع کی اور بطور نافع ہونے کے یہ اس کے حق میں ہے جو صبر کرنے والا, شکر کرنے والا ہے, جو ہر طرح کے حالات کے اندر جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے, ڈگمگاتا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ مصیبت آئے تو خدا کو بھول جائے اور خوشی کے اندر ہی بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, یا اس کے برعکس کرے کہ خوشی میں تو اللہ کو بھول جائے مصیبت کے اندر اللہ کو یاد کرے, بلکہ بندہ مومن وہ ہے اور اللہ کی قدرتوں اور نعمتوں سے نفع اٹھانے والا بطور ایمان کے وہ ہے کہ جس میں صبر اور شکر ہوتا ہے, جو نعمت ملنے پہ شکر کرتا ہے اور مصیبت پہ صبر کرتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا ایک طرز عمل بیان کیا, چونکہ بیان ہوا کہ سمندر میں کشتی چلتی ہے, تو اب اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا ایک طرز عمل بیان کیا. ارشاد ہوا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اور جب سمندر میں پہاڑوں جیسی کوئی موج, پانی کی موج انہیں ڈھانپنے لگتی ہے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں. پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی تو اعتدال پر رہتا ہے اور کوئی شرک کرنے لگتا ہے. اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا ناشکرا ہی کرے گا. یہاں پر جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ مشرکین کا طریقہ یہ تھا اور اب بھی ہوتا ہے کہ ویسے اپنے گھروں کے اندر یہ حالت قیام میں تو وہ اپنے بتوں کو پوجتے, ان کے سامنے جا کر جناب گڑ گڑائیں گے اور ان کے سامنے سجدے کریں گے اور انہیں خدا مانیں گے. جب سمندر میں جائیں کہ جہاں پر یہ بتوں کی بے بسی اور بے کسی ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو ہم نے خود ہی بنائے ہوئے تھے, ان کی کیا حیثیت ہے, اور سمندر میں کوئی طوفان آ جائے, موجے بلند ہو جائیں, اتنی اونچی ہوں کہ کشتیوں کو ڈھانپنے لگے, موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے, تو اس وقت ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ پھر وہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے. پھر کہتے کہ یا اللہ ہم صرف تجھے مانتے ہیں, تو ہی ہماری مدد کر, تو خالق کائنات ہے, تو ہی حقیقی خالق ہے, اے اللہ تو ہماری مدد کر. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیتا ہے, سمندر کی لہروں سے ان کو بچا لیتا ہے, تو کیا ہوتا ہے جب باہر آئے تو اب کوئی تو اعتدال پہ رہتا ہے, یعنی کوئی تو کہتا ہے کہ بھائی جب سمندر میں صرف خدا ہی کو مانا تھا تو باہر آ کے بھی صرف خدا ہی کو مانو, لیکن کوئی آ کے دوبارہ پھر اسی شرک کے اندر پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری آیتوں کا انکار ہر بڑا بے وفا اور ناشکرا ہی کرے گا, کہ جس کے کردار کے اندر استقامت نہیں. بے وفا تو یہ کہ سمندر میں تھا اور مصیبت میں تھا تو خدا کو یاد کیا, اور جب باہر نکل آیا تو خدا کو بھول گیا, دوبارہ بتوں کی طرف نکل گیا, تو اس میں وفا نہیں. اور یہ ناشکرا بھی ہے کہ جب سمندر میں خدا نے اسے موت سے بچایا, ڈوبنے اور تباہ ہونے سے بچایا, تو اس وقت تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے, لیکن جب باہر نکلا تو اب جناب نظرانے لے کے پہنچ گیا بتوں کے پاس, تو یہ اس کی ناشکری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا اور ناشکرا ہی کرے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا خوف دلاتا ہے اور دنیا کے فریب میں نہ پڑنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو, اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکا دینے والا تمہیں اللہ کی مہلت دینے پر دھوکے میں نہ ڈالے. دھوکا دینے والا مراد شیطان, یعنی ہرگز بڑا دھوکا دینے والا شیطان تمہیں اللہ کی مہلت دینے پر دھوکے میں نہ ڈالے. تین باتیں بلکہ متعدد باتیں ارشاد فرمائی گئی. پہلی بات فرمائی کہ اے لوگوں, اپنے رب سے ڈرو, یہ حقیقت ہے اور یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو آدمی اعتدال پہ رہتا ہے, اس کا کردار, اس کا عقیدہ, اس کے معاملہ سارے درست رہتے ہیں. اور اگر وہ اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جائے تو پھر اس کے بعد اب اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی بہت سارے غلط کاموں کا ارتکاب کرنے سے روک نہیں سکتی. دوسری بات فرمائی اور قیامت کے دن کا خوف کرو کہ فکر آخرت انسان کے اعمال کی درستی میں اور اس کے کردار کے صحیح ہونے کے اندر بہت عمل دخل رکھتی. فکر آخرت ہوتا ہے تو آدمی ظلم کرتے ہوئے سوچتا ہے, رکتا ہے, گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے رکتا ہے, حق تلفی اور نافرمانی کرتے ہوئے رکتا ہے. اور اگر قیامت کا خوف دل سے نکل جائے, خواہ اعتقادا نکل جائے جیسے کافروں سے نکلا ہوا کہ قیامت پہ ایمان ہی نہیں, یا اعتقادا تو نہیں نکلا لیکن عملی طور پہ نکل گیا کہ قیامت کا کبھی سوچتے ہی نہیں, لہذا اب رشوت بھی لیں گے, اب حرام بھی کھائیں گے, اب جو ہے وہ حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کر دیں گے, اب گناہوں کے اندر ابتلا بھی ہوگا, اب سارا کچھ ہوگا, تو فکر آخرت اور خوف قیامت یہ ایک بہت بڑا محرک ہوتا ہے اعمال صالحہ کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کا خوف کرو, اور وہ دن کیسا ہے, اب چونکہ اس میں یہ آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میری نیکیاں کچھ کم بھی ہوئی تو میرے والد صاحب بڑا مجھ سے پیار کرتے ہیں اور بڑے نیک آدمی ہیں, تو اپنی بہت ساری نیکیاں مجھے دے دیں گے, میرا بھی کام نکل جائے گا. یا جو ہے باپ یہ کہتا ہے کہ چلے میرے اعمال میں اگر کمی بھی ہے تو میری اولاد بڑی خدمت گزار ہے, بڑا پیار کرتی ہے, ہر مشکل وقت میں جناب مجھے آگے آگے رکھتی ہے, گھر کے اور خاندان اور برادری کے سارے معاملات میں مجھے بڑی عزت دی جاتی ہے, مجھے تھوڑی سی بیماری ہو جائے تو مجھے لے کے ڈاکٹرز کے پاس اور ہسپتالوں میں دوڑتی ہے, تو اتنی میرے ساتھ محبت کرنے والی اولاد قیامت کے دن بھی تھوڑی سی نیکیاں مجھے دے کے بخشوا دے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, ایسا نہیں ہوگا. فرمایا کہ اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا. دنیا میں خواہ باپ نے اپنا سب کچھ اپنی اولاد پہ لٹا دیا ہو, راتیں جاگی ہو, دل کو محنت کی ہو, اپنے منہ کا دیوالا اپنے اولاد کے منہ میں ڈالا ہو, قیامت کے دن نیکیوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا. اور یہی معاملہ اولاد باپ کے ساتھ کرے گی کہ دنیا میں اولاد نے خواہ اپنے ماں باپ کے لیے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دی ہو, کتنا کچھ ہی ان کے اوپر قربان نہ کیا ہو, قیامت کے دن ایک نیکی بھی نہیں دے گا. کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے گی بلکہ ہر کوئی دوسرے سے بھاگتا پھرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفز المرء من اخی, جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا, وہ کہے گا میری طرف دیکھو ہی نہیں یار, تم جو ہے نا میرے سامنے نہیں آؤ, وہ کوشش کرے گا میں تھوڑا سا ادھر کو ہو جاؤں تاکہ یہ میری شکل ہی نہ دیکھے اور مجھے بولے ہی نہ کہ مجھے کچھ نیکیاں دے دو. دینی تو نہیں ہے میں نے, لیکن یہ مجھ سے مطالبہ تک نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بچہ اپنے باپ کو نفع نہیں دے گا. لہذا جو عمل کرنا ہے خود کرنا ہے, نمازیں تم نے اپنی پڑھنی ہے, تمہارے باپ نے تمہیں نمازیں نہیں دینی قیامت والے دن, تمہاری اولاد نے تمہیں نمازیں نہیں دینی قیامت والے دن, تم سے تمہاری نماز کا پوچھا جائے گا اور تم نے اپنی ہی نمازیں پیش کر دی ہیں کہ یا اللہ میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میں تو نہیں پڑھتا تھا, ہاں میرا ابا جو ہے نا وہ بہت پڑھتا نمازیں پڑھتا تھا, میرے والد صاحب بڑے تہجد گزار تھے, وہاں یہ جواب نہیں ہوگا. یا اللہ میں تو روزے نہیں رکھتا تھا لیکن میری اولاد بڑی پکے روزے دار تھی, کبھی روزہ نہیں چھوڑا بلکہ نفلی بھی رکھتے تھی. بولا کہا جائے گا نہیں, تم کیا کرتے تھے وہ بتاؤ جو تم کرتے تھے, وہ تمہارے آبا تھے تم کیا ہو, وہ تمہاری اولاد ہے تم کیا ہو. تو سوال یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا تمہارے ماں باپ کیا کرتے تھے تمہاری اولاد کیا کرتی. تو فرمایا کہ اس دن سے ڈرو, اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے گا. پھر فرمایا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ قیامت آئے گی, اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تم سے سوال ہوگا, اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا, اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نیکوں نے جنت میں جانا اور گناہگاروں کی ایک تعداد جہنم میں جائے گی, اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر, اس کی خواہشات کے پیچھے لگ کر, اس میں موج مستی کی وجہ سے یا شیطان کے جال میں آ کر اپنے نفس کی شرارتوں میں آ کر تم اللہ کو بھول جاؤ اور اللہ تعالی سے تم دور ہو جاؤ، تو فرمایا دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکا نہ دے۔ ایک تو دنیا کی زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، انسان کے خواہشات ہوتے ہیں یا کچھ مجبوریاں ہوتی، اور خواہشات کا تعلق نفس کے ساتھ، تو لہذا نہ تو تمہیں نفس دھوکے میں ڈالے، نہ تمہیں تمہارے قرب و جوار کی مجبوریاں دھوکے میں ڈالے، اور نہ تمہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ تمہیں شیطان دھوکے میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا لفظ نہیں بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ، اور ہرگز تمہیں اللہ کے بارے میں بڑا دھوکہ دینے والا، بڑا دھوکہ دینے والا دھوکے میں نہ ڈالے۔ دو باتیں، ایک تو فرمایا بڑا دھوکہ دینے والا، اب یہ بڑا دھوکہ دینے والا کون ہے؟ شیطان، کہ ایسے ایسے دھوکے دیتا ہے، ایسے ایسے فریب دکھاتا ہے، ایسی ایسی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھتا ہے، اور ایسے ایسے سنہرے باغ دکھاتا ہے کہ آدمی اسی میں گم ہو کے رہ جاتا ہے، اس جال میں پھنس کے، ان خواہشات کے پیچھے پڑ کے ان میں گم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب یہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے کی بہت ساری صورتیں، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے حوالے سے دھوکے میں ڈال دیا، کہ اللہ کی ذات و صفات کو ماننا اور انداز میں ماننے کا حکم ہے، یہ کسی اور ہی انداز میں مان لے۔ جیسے بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ جو ہے بتوں کو بھی ساتھ ملا دیتے ہیں، یا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی صفات کے اوپر ایمان کسی اور انداز میں رکھتے ہیں، یا معاذ اللہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے لیکن جیسے معاذ اللہ اللہ کے لیے جسم مانتے ہیں۔ تو یہ وہ ماننا ہو گیا کہ جو اللہ کو ماننا تو ہے لیکن غلط ماننا ہے، دھوکے میں ڈالے ہوئے۔ اچھا، دوسرا اور بھی اس کے مفہوم ہے، لیکن یہاں پر جو مفسرین نے بطور خاص جس بات کو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، کہ دنیا میں اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے کہ گناہ کیا تو منہ کالا ہو جائے۔ ایک آدمی بدکاری کر کے نکلے تو اس کے منہ کے اوپر کالک جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور سارے لوگ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جو ہے وہ اور کسی قسم کا گناہ کرے تو اس کے چہرے کے اوپر نشانی ظاہر ہو جائے کہ اس نے فلاں گناہ کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، وہ مہلت کب تک ہے؟ موت تک۔ موت سے پہلے تک انسان اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، تو شیطان تمہیں اللہ کی اس مہلت دینے پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، جو کافر ہیں، ان کے دھوکے کی صورتیں کچھ مختلف ہوتی، یہ بھی ہوتی ہے لیکن اور بھی اور زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بطور خاص ہم مسلمانوں کے جو دھوکا میں پڑنے کی صورت ہے وہ یہی ہے۔ ہم اپنی توبہ کو کیوں مؤخر کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں، ہمیں گناہ کرتے ہیں اور اس میں لگے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ گناہ ہے، ہمیں پتہ بھی ہے اللہ کی ناراضگی اس میں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ قیامت کے دن یہ ہماری جو ہے وہ ہماری سزا کا سبب بن سکتا ہے یہ گناہ، لیکن اس کے باوجود توبہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ مرنے سے پہلے کر لیں گے۔ جوان آدمی گناہ کرتا ہے جی، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ بوڑھا بھی گناہ میں پڑا رہتا ہے کہ چلے جب کوئی ایسا مرض لگے گا کہ جس کے بعد ڈاکٹر بھی جواب دے دیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ تنہیں مرنا ہی ہے، تو اس وقت توبہ کر لیں گے۔ تو وہ جو مہلت ہے، وہ جو موت تک کی مہلت ہے، ہمیں اکثر و بیشتر وہی گناہ میں ڈالتی۔ اچھا بھلا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن ہم اس شیطان کے ورغلانے اور اس کے اس دھوکہ دینے کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تمہیں ہرگز دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی تمہیں اللہ کے بارے میں بڑا دھوکہ دینے والا شیطان کسی دھوکے میں ڈالے۔ اب اس کے بعد آیت کے آخر میں علوم خمسہ کا بیان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر سوالات کیے، پوچھا کہ قیامت کب آئے گی اور بارش کب ہوگی، اور یہ بتائیں کہ اپنی بیوی یا اس نے اپنے کسی مادہ جانور کے حوالے سے پوچھا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، یا کہا کہ اچھا میں کل کیا کماؤں گا، یا میرے سفر مجھے کیا نفع ہوگا اور کس روئے زمین پر میں مروں گا, اس طرح کا سوال کسی شخص نے کیا. اب یہ ایک شخص کی طرف سے تھا یا اجتماعی طور پر بہت سے افراد اس کے پیچھے تھے, تو انہوں نے متعدد چیزوں کا سوال کیا جن کا تعلق غیب کے ساتھ تھا. قیامت کب آئے گی, غیب ہے. بارش کب ہوگی, غیب ہے. اور ماں جو ہے وہ کہ کس بچے کو جنم دے گی, لڑکا یا لڑکی, غیب ہے. کون کہاں مرے گا, غیب ہے. کون کیا کمائے گا, غیب ہے. تو کافروں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. ارشاد ہوا, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے, اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا یا عمل کرے گا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ علم والا خبردار ہے. ان آیتوں میں جو جواب دیا گیا وہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھے گئے سوال کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ کافروں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ بتائیں قیامت کب آئے گی, فلاں کب ہوگا, فلاں کام کب ہوگا, فلاں کام کب ہوگا, یہ کب ہوگا, مروں گا کہاں. تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام, آپ ان سے فرمائیں کہ میرا کام یہ تو نہیں, اللہ تعالی نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے, تو رسول کا کام, نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے قیامت کب آئے گی. اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ بتائے گا کہ قیامت آئے گی, تیاری کرو اس کے لیے. نبی کا کام قیامت کا وقت بتانا نہیں, بلکہ یہ بتانا ہے کہ قیامت آنی ہے, تم تیاری کرو. نبی کا کام یہ بتانا نہیں ہے کہ کسی مادہ کے حمل میں کیا ہے, بارش کب ہوگی, کون کہاں مرے گا. یہ نبی کے جو بنیادی فرائض ہیں اس میں داخل ہی نہیں. تو سوال کس بات کا, سوال وہ کرو جو میری ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری ہے تمہیں سچے عقیدے سکھانا, تمہیں صحیح عمل بتانا, جنت و جہنم کے بارے میں بتانا, جنت کی خوشخبریاں اور جہنم کی وعیدیں سنانا. میرا کام تو یہ ہے. تو جو کام ہے اس کے حوالے سے بات کرو, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا کیا مقصد. تو یہ ان کو جواب اس تناظر میں تھا کہ نبی کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں یہ چیزیں بتائے, جو اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے. تو اب اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ چیزیں جانتا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی یہ چیزیں جانتا نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں. ورنہ مثال کے طور پہ یہاں پانچ چیزیں بیان ہوئی. اب اس میں یہ جو ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ بہت سارے نبیوں کو اپنی ازواج یعنی بیویوں کے بارے میں پتہ تھا کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا یا لڑکی. مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خوشخبری عطا فرمائی. قرآن پاک کے اندر موجود ہے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, آ کے خوشخبری دی, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک علم والا بیٹا عطا فرمائے گا, بغلام علی, علم والا بیٹا عطا فرمائے گا. اب علم والا بیٹا عطا فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاملہ ہوئی, تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے؟ جن فرشتوں نے یہ خبر دی تھی انہیں پتا تھا یا نہیں تھا کہ حضرت سارا کے پیٹ میں کیا ہے؟ پتا تھا کہ لڑکا ہے؟ اچھا, اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خوشخبری دی کہ میں تمہیں تمہارے اس بڑھاپے میں بیٹا عطا فرماؤں گا, یحییٰ. اس کا اللہ تعالی نے پہلے نام بھی بتا دیا کہ اسمہ یحییٰ, اس کا نام یحییٰ ہوگا, ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حاملہ ہوئیں تو حضرت زکریا کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ ان کی بیوی کے پیٹ میں کیا؟ پتا تھا، لڑکا ہے، یحییٰ نام ہے اس کا. تو اگر آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو نہیں جانتا تو یہ تو خود قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان کی ازواج کے پیٹوں میں کیا ہے. لہذا اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب وہی ہے جو دونوں آیتوں کو ملا کر بڑے اچھے انداز میں سامنے آئے گا، وہ یہ کہ ذاتی طور پہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ قیامت کب آنی ہے، بارش کب ہونی ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کیا کرے گا، کمائے گا، کون کہاں مرے گا، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اگر اللہ کسی کو اس کا علم عطا فرما دے تو اللہ کو روک کوئی نہیں سکتا کہ نہیں یا اللہ تو نے کیوں بتایا، ایسا نہیں. اللہ کی عطا ہے، اللہ کا علم ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، جسے چاہے علم عطا فرما دے. تو اب اسی طرح جیسے یہ ہے کون کہاں مرے گا، اب کون کہاں مرے گا، احادیث موجود ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے، غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بدر کے میدان میں نشانیاں لگا دی، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا. تو یہ جو فرمایا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کس زمین میں فوت ہوگی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بتا دیا کہ کون کہاں فوت ہوگا. تو لہذا آیت کا وہ مطلب اگر لیا کہ معاذ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اصلاً ہی نہیں جانتا تو پھر یہ ساری حدیثیں، یہ آیتیں کیا کریں گے؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ ذاتی طور پہ اللہ ہی جانتا ہے. ہاں اللہ بتا دے کسی کو تو دوسرا بھی جان سکتا ہے. جب یہ والا معنی لے لیں گے تو اب قرآن و حدیث اور مختلف روایات کے اندر کوئی تعارض نہیں ہوگا. لہذا علوم خمسہ بشمول علم قیامت کے، کہ قیامت کب ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کسی کو بتا دے تو اسے روک کوئی نہیں سکتا، اس کی مرضی. تو لہذا یہ علوم جو ہیں یہ اللہ کی عطا سے دوسرے کو مل سکتے ہیں. اللہ کی عطا کے بغیر ایک ذرے کا علم نہ کسی نبی کو ہو سکتا ہے، نہ کسی ولی کو، اور نہ کسی اور کو. تو یہ سورہ لقمان تھی جس کی آخری آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے. اس کے بعد سورہ سجدہ ہے. سورہ سجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سوائے تین آیتوں کے، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، یہاں سے جو تین آیتیں ہیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور باقی سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں تین رکوع ہیں اور تیس آیتیں ہیں، اور یہ سورت بھی بڑی ہی پیاری سورت ہے. اس سورہ مبارکہ کے فضائل میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے. فجر کی نماز میں جمعے کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ فجر کی نماز میں ایک رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر. هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ والی سورت یہ پڑھتے تھے. اور دوسری روایت ترمذی شریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے. تو سورہ ملک کی تو مشہور ہے نا کہ سورہ ملک تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر معمول بھی ہے، سورہ ملک پڑھنے کا، سننے کا، اس کی ترغیب ہے. اس کے ساتھ حدیث مبارک میں سورہ سجدہ کا بھی بیان ہے، لیکن وہ بطور خاص چونکہ سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، اس لیے اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، لوگ اسے زیادہ پڑھتے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا معمول مبارک ہے اس میں سورہ ملک کے ساتھ سورہ سجدہ بھی ہے. اور یہ سورہ سجدہ اس کی بھی 30 آیتیں، سورہ ملک کی بھی 30 آیتیں، سورہ سجدہ کی بھی 30 آیتیں. تو یہ سورہ مبارک حروف مقطعات سے شروع ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا بیان فرمایا، اور کافروں نے قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا. اور قرآن کیوں نازل کیا گیا، قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ، بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. الف لام میم حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. اب آگے ترجمہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب یعنی قرآن کا نازل کرنا تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب یعنی قرآن کا نازل کرنا رب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ہے. کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اس امید پر ڈراؤ کہ وہ ہدایت پا جائیں. متعدد باتیں ارشاد ہوئیں. پہلی بات فرمائی کہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں. قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا، اس بات میں کوئی شک نہیں. دوسری بات کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ افتراء ہے، یہ ان کا افتراء ہے. انہوں نے کہا کہ نبی نے افتراء کیا یعنی خود گھڑ لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کا بہتان ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ قرآن نبی نے خود بنایا بلکہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی حق ہے. اب قرآن کیوں نازل ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ یہ جو اہل عرب ہیں، ان کے پاس، اہل عرب سے مراد یہ جو خطہ حجاز کے لوگ ہیں، ان کے پاس آپ سے پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک لمبے عرصے سے کوئی اللہ کا رسول اور نبی نہیں آیا. کیونکہ یہ جو خطہ ہے جس میں مکہ مکرمہ اور یہ مدینہ منورہ اور یہ سارا ایریا ہے، یہاں جو آخری پیغمبر گزرے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. دوسری طرف تو آتے رہے، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن یہ جو خطہ ہے، جو یہ عرب کا خاص علاقہ تھا، اس میں نبی پاک علیہ السلام سے پہلے آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس آپ سے پہلے ایک بڑے عرصے سے کوئی رسول نہیں آیا، آپ اس قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈر سنائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب کے بارے میں ان کو متنبہ کریں، اس امید پر کہ وہ ہدایت پا جائیں، آپ کے ان باتوں سے، آپ کی ان وعیدیں سنانے سے وہ ہدایت پا جائے. تو یہ قرآن پاک کا ایک بڑا بنیادی مقصد ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے تنبیہات کی جاتی ہیں، عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے. تو لہذا خوف الہی سے ڈرانا یہ اللہ کے نبیوں کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.